السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور افغانستان میں حالیہ دنوں میں شدید برف باری کے باعث 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بلوچستان میں 2 روزہ طوفانی بارشوں اور برف باری کے بعد اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع سے خطے کا امن خراب اور افغانستان کا امن عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی رہائی کا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا حکم معطل کر دیا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا شیڈیول طے پا گیا ہے, اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ماہ بھارت کا دورہ کرنے پر غور کر رہے ہیں. یہ ممکنہ دورے اقتدار میں آنے کے بعد صدر ٹرمپ کا پہلا دورہ بھارت ہوگا. ریاست کیرالا کی حکومت نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اور بھارتی قبضے والے کشمیر میں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نئے سال میں بھی بند ہے اور 5 ماہ سے دفعہ 144 نافذ ہے جس کے باعث ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہے, بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت کے پاس ان اقدامات پر نظر ثانی کے لیے صرف یہ ہفتہ باقی ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے ایرانی میزائل سے یوکرین کے مسافر بردار جہاز کی تباہی کو ناقابل معافی غلطی قرار دیا ہے. ایران نے اعلان کیا ہے کہ غلطی سے یوکرینی طیارہ مار گرانے کی تحقیقات کے دوران کچھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایران کے 8 جنوری کو عراق میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل سے حملے میں کسی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا, البتہ وہاں موجود امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ موجزانہ طور پر اس حملے میں محفوظ رہے. عراق میں حکومت کے خلاف سراپا احتجاج مظاہرین حالیہ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث احتجاج کی رفتار سست پڑنے پر تشویش میں مبتلا ہیں. آسٹریلیا کے آگ پر قابو پانے والے ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے جنگلات میں لگنے والی اب تک کی سب سے بڑی آگ کی شدت پر بالآخر قابو پا لیا گیا ہے. اور روس نے کہا ہے کہ لیبیا میں جنگ بندی کے لیے ماسکو میں ہونے والی بات چیت میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے. توقع ہے کہ امریکی ایوانی نمائندگان اس ہفتے صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق شکوں کو بحث کے لیے سینٹ بھیجوا دے گا. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان اور افغانستان میں حالیہ دنوں میں شدید برف باری کے باعث 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں برف کے دودے گرنے سے کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں زیادہ تر حادثات نیلم وادی میں ہوئے ہیں. جنوب مغربی بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری سے متعدد مکان تباہ ہو گئے ہیں اور کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں. افغانستان کے متعدد صوبوں میں 39 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ برف باری اور شدید بارشوں سے 300 سے زیادہ مکان تباہ ہو گئے ہیں. دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ برف باری اور تودے گرنے سے متعدد شاہراہیں اور سڑکیں بند ہو گئی ہیں. پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں بشمول پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور برف باری کی وجہ سے اب تک 76 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ 35 سے زائد زخمی ہیں. اور بلوچستان میں 2 روزہ طوفانی بارشوں اور برف باری کے بعد اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے. صوبائی حکومت نے برف باری کے باعث کچے مکانات گرنے سے 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ برف باری میں پھنسے تمام افراد کو نکال لیا گیا ہے. اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو کچھ دیر میں پیش کریں گے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع سے خطے کا امن خراب اور افغانستان کا امن عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے مشن دفتر میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان خطے میں امن اور سمجھوتے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, اور یہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی. ہمارا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور جنگ نہ ہو اور خطے میں امن و استحکام آئے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی رہائی کا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا حکم معطل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی مشترکہ طور پر دائر اپیل پر سماعت کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ماہ بھارت کا دورہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ ممکنہ دورہ اقتدار میں آنے کے بعد صدر ٹرمپ کا پہلا دورہ بھارت ہوگا۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق کچھ باخبر ذرائع نے منگل کو انہیں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ فروری میں بھارت کا دورہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ریاست کیرالہ کی حکومت نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ قانون شہریوں کو آئین کے ذریعے دیے گئے مساوات کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس قانون کے خلاف اب تک 60 سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل کی جا چکی ہیں، جن پر 22 جنوری کو سماعت ہونی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نئے سال میں بھی بند ہے اور 5 ماہ سے دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے باعث ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت کے پاس ان اقدامات پر نظر ثانی کے لیے صرف یہ ہفتہ باقی ہے۔ اس بارے میں بھی دو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ایرانی میزائل سے یوکرین کے مسافر بردار جہاز کی تباہی کو ناقابل معافی غلطی قرار دیا ہے۔ ایرانی عہدیداروں کے مطابق واقعے کے ذمہ داران ملزمان کی گرفتاری کا آغاز ہو چکا ہے اور کچھ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ایران کے ذرائع ابلاغ میں نشر ہونے والے ایک بیان میں ایرانی عدلیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، البتہ حکام نے گرفتار کیے گئے افراد کی تعداد نہیں بتائی ہے۔ عدلیہ کے ترجمان غلام حسین اسماعیلی نے بتایا کہ وسیع پیمانے پر ہونے والی تحقیقات کے نتیجے میں کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کے 8 جنوری کو عراق میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل سے حملے میں کسی امریکی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا، البتہ وہاں موجود امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ موجزانہ طور پر اس حملے میں محفوظ رہے تھے۔ امریکی ڈرون حملے میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے رد عمل میں ایران نے عراق میں عین الاسد بیس اور اربل میں امریکی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا تھا، جہاں امریکی فوجی موجود تھے۔ عراق میں حکومت کے خلاف سراپا احتجاج مظاہرین حالیہ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث احتجاج کی رفتار سست پڑنے پر تشویش میں مبتلا ہیں۔ احتجاجی مظاہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ حالیہ تنازع کے باعث ان کی احتجاجی تحریک کمزور پڑ رہی ہے اور حکومت ان کے بنیادی مطالبات پورے کرنے سے بھی کترا رہی ہے۔ بغداد میں احتجاجی سرگرمیوں کا بڑا مرکز سمجھے جانے والے التحریر اسکوائر میں موجود کارکن نور نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ہمیں امریکیوں یا ایرانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ کشیدگی کے باعث ہماری حکومت کی توجہ ان معاملات کی طرف ہے جن سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آسٹریلیا کے آگ پر قابو پانے والے ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے جنگلات میں لگنے والی اب تک کی سب سے بڑی آگ کی شدت پر بالآخر قابو پا لیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایف پی کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز کے فائر فائٹرز نے کہا ہے کہ انہوں نے سڈنی کے مضافات میں بڑے پیمانے پر پھیلی آگ کی شدت کو کنٹرول کر لیا ہے، جو گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل بھڑک رہی تھی۔ روس نے کہا ہے کہ لیبیا میں جنگ بندی کے لیے ماسکو میں ہونے والی بات چیت میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن حریف افواج کے مابین ابھی تک حتمی معاہدے پر دستخط ہونا باقی ہیں۔ روس نے جو ملک مشرقی حصے میں طاقتور خلیفہ حفتار کی حمایت کرتا ہے، ترکی کے ساتھ جنگ بندی میں بھی مدد کی ہے، جس کے تحت طرابلس میں قائم اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ افواج تعینات کرنے کا منصوبہ ہے۔ توقع ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان اس ہفتے صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق شکوں کو بحث کے لیے سینٹ بھجوا دے گا، جس سے مواخذے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی اور یہ طے کیا جائے گا کہ کیا صدر ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ فی الحال صدر ٹرمپ مواخذے کا شکار ہونے والے اپنے دو پیشروؤں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار آج منگل کے روز آئیوا میں ایک مرتبہ پھر صدارتی مباحثے میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ مباحثہ آئیوا میں 3 فروری کو ہونے والی ووٹنگ سے محض 3 ہفتے قبل منعقد ہو رہا ہے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پاکستان میں ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے شیڈیول پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئے شیڈیول کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 24 سے 27 جنوری تک لاہور میں 3 T20 میچز کھیلے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو اطلاع بھی دی کہ پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں بشمول پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں شدید بارشوں اور برفانی تودے گرنے سے اب تک کم از کم 76 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 35 سے زائد زخمی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے ترجمان بریگیڈیئر وسیم الدین نے منگل کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3 روز کے دوران بارشوں اور برفانی تودے گرنے سے سب سے زیادہ ہلاکتیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہوئیں۔
ایسا ہے کہ اوور آل جو بلوچستان سے 20 شہادتوں کی اطلاع ہے اور 23 زخمی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے 1 ڈیتھ ہے اور 3 زخمی ہیں، اور AJK سے 55 ڈیتھس ہیں اور 12 زخمی ہیں۔
NDMA کے ترجمان کے مطابق بارشوں اور برفباری سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ یاد رہے گزشتہ 3 روز کے دوران پنجاب کے بالائی علاقوں بلوچستان، خیبر پختونخوا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور شمالی علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہا، جس سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈوین کی بعض سڑکیں بھی برفباری کے باعث بند ہیں۔ حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ NDMA کے ترجمان وسیم الدین کا کہنا ہے،
یہ ابھی فی الحال جو کراکرم والی اپر کوہستان میں بند ہے، اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں جو مین سڑک ہے وہ کھلی ہے، رابطہ سڑکیں بند ہیں، اسی طرح باقی علاقوں میں بھی یہی سچویشن ہے۔
ادھر پاکستان کے محکمہ موسمیات کے عہدیدار ڈاکٹر ظہیر احمد بابر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں گزشتہ 3 روز کے دوران سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔
راولا کوٹ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی، 87 ملی میٹر جو ہے وہ رین فال ہوئی ہے، اور اس کے بعد مظفر آباد ہے، بندی باز پور ہے، کشمیر کے علاقے ہیں ان میں 66 ملی میٹر ہوئی ہے، جیرہ کشمیر کے علاقے ہیں، اس میں خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کالام میں 50 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اسلام آباد میں جو ہے لاسٹ 24 آورز میں 50 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس میں آل اوور دا کنٹری جو ہے وہ بارش جو ہے اور سنو فال اوور دا ہلز جو ہے وہ اس ویدر سسٹم نے ہم پروڈیوس کی ہیں۔
محکمہ موسمیات کے عہدیدار ڈاکٹر بابر کے مطابق مغرب کی طرف سے پاکستان میں داخل ہونے والے موسمیاتی سسٹم پاکستان میں بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا باعث بن رہے ہیں۔
ونٹر کے اندر جو ویدر سسٹمز ہمارے پاس اپروچ کرتے ہیں انہیں فرنٹل ویدر سسٹمز کہتے ہیں، اور وہ ویسٹ سے جو ہے وہ ہمارے پاس اپروچ کرتے ہیں اور آلموسٹ پورے کنٹری کو یہ سویپ کرتے ہوئے جو ہے ہمیں انٹر کرتے ہیں، تو بعض علاقوں میں ہی جو ہے یہ سنو فال جو ہے وہ کافی ہیوی رین فال بھی ہوئی ہے، اور ہم اس کو کئی دفعہ جو ہے اس کو کلائمیٹ چینج کنسر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض علاقوں میں ہیوی رین فال اور ہیوی سنو فال جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک لیکن انتہائی سرد رہے گا۔ دریاسنا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے، فوج اور دیگر اداروں کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں برفباری اور مٹی کے تودے گرنے سے متاثرہ افراد کو ہنگامی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں دو روزہ طوفانی بارشوں اور برفباری کے بعد اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے برفباری کے باعث کچے مکانات گرنے سے 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر لی ہے۔ حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ برفباری میں پھنسے ہوئے تمام افراد کو نکال لیا گیا ہے اور دوسرے صوبوں اور ملکوں سے ملانے والی شاہراہوں کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں ستار کاکڑ۔
بلوچستان کی صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ برفباری کے باعث قومی شاہراہوں پر پنسے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اور تمام قومی شاہراہیں بھی کھول دی گئی ہیں، جبکہ چھوٹی رابطہ سڑکیں موسم کے مزید بہتر ہونے پر بتدریج کھول دی جائیں گی۔ کوئٹہ میں منگل کو پریس کانفرنس کے دوران صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی کا کہنا تھا کہ 30 سال کے بعد صوبے کے شمالی اضلاع میں تاریخی برفباری ہوئی ہے، جس سے کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔
اب تک جو کیجولٹیز ہوئے ہیں وہ کچے مکانات گرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں کوئی 20 افراد میں جان بحق ہوئے ہیں، 23 اب تک ہمارے پاس رپورٹ ہے جو زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کوئی شخص پھنس کر فریز ہو کے یا خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے الحمدللہ کوئی ایک کیجولٹی بھی بلوچستان میں رپورٹ نہیں ہوا۔
بلوچستان کے شمالی اضلاع میں کئی سالوں کے خشک سالی کے بعد برف باری کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ خشک سالی اور برف باری پر نظر رکھنے والے زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ برشور، زرغون غر، خانوزئی، توبہ اچکزئی اور زیارت کے بعض علاقوں میں 4 فٹ سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ صوبے کے جنوب مغربی اور مشرقی اضلاع میں کافی تیز بارشیں ہوئی ہیں۔ طوفانی برف باری اور بارشوں کے بعد صوبائی دارالحکومت کا صوبے کے تمام اضلاع سے سڑک کے ذریعے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا تھا۔ لاقت شاہوانی کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی بحالی تک پہاڑی اور میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو خوراکی اشیاء ہیلی کاپٹر کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی کل آبادی 1,23,00,000 سے زائد ہے۔ منتشر آبادی کا بڑا حصہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے، جہاں تک رسائی رابطہ سڑکیں بحال ہونے کے بعد کئی دنوں کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ خبریں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی وزارت دفاع نے لاپتہ افراد کے وکیل کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے ISI اور جوہری پروگرام سمیت حساس معلومات لیک کی۔ سپریم کورٹ نے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی رہائی کا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا حکم معطل کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے اس حوالے سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی مشترکہ طور پر دائر اپیل پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل انور منصور خان نے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی گرفتاری پر ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کی اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انعام الرحیم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کرنل انعام الرحیم نے ISI اور جوہری پروگرام سے متعلق حساس معلومات لیک کی۔ وہ اکیلے نہیں بلکہ پورا نیٹ ورک ہے جس کے کئی لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ ایک کو پھانسی بھی ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم عملی طور پر جاسوسی کرتے رہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی سزا موت یا 14 سال قید ہے۔ انعام الرحیم کے صاحبزادے حسنین انعام کہتے ہیں کہ فوج میں رہنے کے دوران میرے والد کبھی ایسے کسی حساس مقام پر تعینات نہیں رہے۔ وہ پہلے ایجوکیشن کور اور بعد میں پاکستان فوج کی جیک برانچ میں رہے ہیں۔
ان کے پاس یہ 2 الزام ہوتے ہیں کہ یا تو ایٹمی راز چوری ہو گئے جیسے راجہ بازار سے ملتے ہوں۔ ایک ایجوکیشن افسر اور لا افسر کے پاس کون سے راز ہو سکتے ہیں؟ ان کا کیا سیکورٹی سسٹم اتنا ویک ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کو ایکسس کر سکے؟ یہ تو نیشنل بریچ ہے۔ پھر
دوران سماعت بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ کو تحقیقات کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کرنل انعام الرحیم اکیلے نہیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا جا چکا اور کچھ کو حراست میں لینا باقی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کے دلائل سننے کے بعد کرنل انعام الرحیم کی ضمانت سے متعلق لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے فیصلے کا معطل کر دیا۔ کرنل انعام الرحیم کے وکیل طارق اسد ایڈوکیٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل کرنل انعام پر انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں جن کا وہ جواب دیں گے۔
پریلیمینری انویسٹیگیشن کی ہے، اس میں اس طرح سے کہ وہ انہوں نے کہانی بتائی ہے اور انیکسز لگائے، میرا خیال ہے کم از کم 60-70 صفحے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اٹارنی جنرل کہ جی میں آپ کو چیمبر میں وہ بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے۔ تو ان کے خلاف بہت سیریس کیس جو ہے وہ
بنایا جا رہا ہے.
عدالت نے قرار دیا کہ باد نظر میں کرنل رائیڈ نام کے خلاف مواد موجود ہے. تحقیقات مکمل ہوتے ہی ملزم کو قانونی معاونت فراہم کی جائے اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. عدالت نے کرنل انعام الرحیم کے وکیل طارق اسد سے تحریری جواب مانگ لیا جبکہ وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی ہے. لاپتہ افراد کے کیسز میں بطور وکیل پیش ہونے والے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کو 16 دسمبر کی رات نامعلوم افراد ان کے گھر سے زبردستی ساتھ لے گئے. بعد از عدالت میں وزارت دفاع نے ان کی حراست کو تسلیم کیا. لاہور ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا لیکن اس فیصلے کے خلاف وزارت دفاع نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ایرانی پولیس نے تہران میں ان مظاہرین کے خلاف اسلحے کے استعمال کی تردید کی ہے جو حکومت کی جانب سے ایک یوکرینی مسافر طیارہ گرانے کے واقعے کی پردہ پوشی کی کوشش کے خلاف ہفتے کے روز سے احتجاج کر رہے ہیں. تہران اور ایران کے دوسرے شہروں میں مظاہرین ان 82 ایرانی شہریوں کی اموات کی جواب دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو طیارہ گرنے کے بعد ہلاک ہونے والے 176 لوگوں میں شامل تھے. ٹرمپ انتظامیہ ایرانی عہدیداروں سے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز پر زور دے چکی ہے. وائس آف امریکہ کی سلاتی ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
تہران میں سینکڑوں مظاہرین حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے اور شفافیت کا مطالبہ کرتے ہوئے تہران کی شریف ٹیکنیکل یونیورسٹی کے باہر اکٹھے ہوئے. مظاہرے میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا, حکومت کے خلاف مظاہرے تہران میں عہدیداروں کی جانب سے اس اعتراف کے بعد شروع ہوئے تھے کہ ایران کے ایک اعلی ترین جنرل کی عراق کے ایک دورے کے دوران ایک امریکی ڈرون کے حملے میں ہلاکت کے بعد ایرانی فورسز نے یوکرین کا طیارہ غلطی سے مار گرایا تھا. تہران نے میزائلوں کے ایک حملے کے ساتھ جوابی کارروائی کی تھی. مظاہرے میں شامل ایک طالب علم نے ملک کے مذہبی رہنماؤں پر ایران کے اشرافیہ کو ہدف بنانے کا الزام عائد کیا. ہماری اشرافیہ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے اور وہ انہیں طیارے میں ہلاک کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی بین الاقوامی پرواز نہ ہوتی تو جو کچھ اصل میں ہوا اس کے بارے میں ہمیں کبھی بھی مطلع نہ کیا جاتا. یہ الفاظ تھے مظاہرے میں شریک ایک شخص کے. کچھ مظاہرین نے ہلاک کیے گئے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی سے متعلق بینرز کو کھینچ کر اتار لیا. بلوا پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے حرکت کی. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان مارگن اور ٹیگس نے وائس آف امریکہ کی پرشین سروس کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ٹویٹر پر ایرانی لوگوں کی حمایت میں پیغامات پوسٹ کر رہے ہیں. ان کے الفاظ, صدر اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور میں ایرانی لوگوں کی حمایت میں اس لیے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ انہیں 40 سال تک ایک ایسی نااہل اور بدعنوان حکومت سے نمٹنا پڑا ہے جو اپنے لیے لڑنے والی ملیشیاؤں کی فنڈنگ کو, جوہری ہتھیاروں کے ایک پروگرام کی فنڈنگ کو, دنیا بھر میں خاص طور پر مشرق وسطی میں فوجی در اندازیوں پر فنڈنگ کو اولویت دیتی ہے بجائے اس کے کہ ان فنڈز کو اسکولوں, ہسپتالوں, پلوں اور اس قسم کی دوسری چیزوں پر خرچ کیا جائے. واشنگٹن میں عہدیداروں نے ایرانی حکام کو پرامن مظاہرین کو ہلاک اور گرفتار کرنے کے خلاف انتباہ کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مارگن اور ٹیگس کا کہنا تھا, ہم نہیں چاہتے کہ وہی کچھ ہوتے دیکھیں جو صرف چند ماہ پہلے ہوا تھا اور اس میں کم از کم 1500 لوگ سادہ طریقے سے مظاہرہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے. کم از کم 10,000 لوگ سادہ طریقے سے پرامن طور پر احتجاج کرنے کی وجہ سے گرفتار ہوئے تھے. اس لیے یہ ایسے واقعات ہیں جن پر ہم انتہائی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مارگن اورٹیگس کے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف طاقت کے خطرناک استعمال کی رپورٹوں کی بھرپور چھان بین ہونی چاہیے. تہران میں پولیس نے کہا ہے کہ افسروں نے مظاہرین پر فائرنگ نہیں کی تھی اور انہیں تحمل سے کام لینے کی ہدایت کی گئی تھی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
1979 میں جب سے تہران میں ایرانی طلبہ نے امریکی سفارت خانے پر حلہ بولا تھا اور 52 امریکی سفارتکاروں اور شہریوں کو 444 دن تک یرغمال بنایا تھا, تب سے ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں. ان کشیدگیوں میں حال ہی میں اس کے بعد مزید اضافہ ہوا جب امریکہ نے ایران کے ایک اعلی ترین جنرل کو عراق میں ہدف بنا کر ہلاک کرنے کی کارروائی کی. اس واقعے سے امریکہ میں مقیم بہت سے ایرانی امریکیوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے جو پہلے ہی خود کو ایک کمزور ہدف سمجھ رہے تھے. وائس آف امریکہ کی یولی تابو نے ان میں سے کچھ سے گفتگو کی ہے جنہیں یاسمین جمیل کی زبانی اس رپورٹ میں آپ سن سکتے ہیں.
امریکہ میں رہنے والے بہت سے ایرانی امریکیوں کے لیے امریکی اور ایرانی حکومت کے درمیان کشیدگیوں میں اضافے کے نتیجے میں پریشانی اور خوف میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ایرانی امریکی سائنسدان سیم سینائی کا کہنا تھا،
All I wanted to do when I came here was to advance science and contribute to humanity in a way that was blind to where people came from. I'm an immigrant. I care about humanity as a whole and
میں جب یہاں آیا تھا تو میں صرف یہی چاہتا تھا کہ سائنس کو ترقی دوں اور انسانیت کی کچھ اس طریقے سے کوئی خدمت کروں جس میں اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے کہ لوگ کہاں سے آئے تھے۔ میں ایک تارک وطن ہوں، میں انسانیت کی مجموعی طور سے پرواہ کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں ملکوں کے درمیان لڑائیوں کو پیش نظر رکھوں، اور اس لیے مجھے واقعی امید تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم ہو جائے گی اور کم از کم اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی کہ مجھے اس پر توجہ دینی پڑے گی، تو میں اس پر مرکوز رہ سکتا ہوں جو میں بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں، اور وہ ہے سائنس، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھوں کہ میں کس طرح اس کے اثرات کو بڑھا سکتا ہوں۔ سینائی کہتے ہیں کہ جنگ کے خطرے کے باعث دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے یہ چیلنج پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
When two countries have bad relationships with each other, they demonize the opposing country on both sides, and we are afraid of being victims of hate crimes.
جب دو ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ ہم نفرت کے ان جرائم کے شکار نہ ہو جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ جب ہم گھر جائیں تو ہم پر جاسوس ہونے کا الزام عائد کیا جائے۔ تو اگرچہ ہم دونوں جانب اپنی زندگیاں معمول کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود کو ناخوشگوار خطرات میں گھرا پاتے ہیں جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ یہ الفاظ تھے سیم سینائی کے۔ ایک ایرانی امریکی طالب علم امن اردلان، جو امریکہ میں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا، کہتا ہے،
Right now I have not felt anything personally targeted towards me. But all over this country I'm reading reports.
اگرچہ ابھی تک تو مجھے ذاتی طور پر یہ محسوس نہیں ہوا ہے کہ مجھے ہدف بنایا گیا ہے، لیکن اس پورے ملک میں میں ایرانی امریکیوں کے بارے میں خبریں پڑھ رہا ہوں جنہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور انہیں نامعلوم وجوہات کی بنا پر سرحد پر چیک کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے، اور اس سے مجھے واقعی افسوس اور مایوسی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک ایرانی امریکی طالب علم کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا۔
deep questioning of what are the problems and what are the root causes and how can we go about them.
ہمیں اس بارے میں تفصیلی سوال کرنے چاہیے کہ مسائل کیا ہیں اور ان کی اصل وجوہات کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں۔ یہ جاری کشیدگی زندگی کی تعمیر یا خوشحالی لانے کے لیے کام کرنے کے حوالے سے واقعی اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے تمام طبقوں کو متاثر کرتی ہے، جیسا کہ ایران میں مظاہرے اور پھر ہوائی جہاز کا یہ حالیہ مسئلہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی مخصوص سماجی گروپ یا طبقے کا الگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کو متاثر کر رہا ہے۔ ایک اور طالب علم علی رہنما کا بھی خیال ایسا ہی تھا۔
I think one of the biggest remedies is for the government and the administration to make it clear and open a line of communication with the community to say that we're not
میرا خیال ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا حل یہ ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے اور کمیونٹی کے ساتھ اس بات چیت کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے کہ ہم یہاں آپ کو ہدف بنانے کے لیے نہیں ہیں، اور ہمیں انتظامیہ کے رویے میں تبدیلی کے شواہد دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:29 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:29 ہونے والے ہیں۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹ ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نئے سال میں بھی بند ہے اور 5 ماہ سے ایک دفعہ 144 نافذ ہے اور ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہے، بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت کے پاس ان اقدامات پر نظر ثانی کے لیے صرف یہ ہفتہ ہے۔ عام کشمیری کیا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہیں؟ جانتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔
بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے انٹرنیٹ تک رسائی کو شہریوں کا بنیادی حق قرار دیے جانے کا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں خیر مقدم تو کیا گیا ہے، لیکن لوگوں کو اس اہم سہولت کی فوری بحالی کی زیادہ امید نہیں۔
کشمیر میں سپریم کورٹ کی یہ ڈائریکٹیوز عملاً ریاست شاذ و نادر ہی نافذ کرتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ اس فیصلے سے کوئی بڑی بات ہو جائے گی.
ہم سپریم کورٹ کی اس اعلان کو اپریشیٹ کریں گے کہ پلیز آپ جلد سے جلد انٹرنیٹ یہاں پہ بحال کیجیے کیونکہ ہمیں پرابلم ہو رہی ہے.
بھارتی سپریم کورٹ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ اس نے فیصلہ سنانے میں کئی ماہ لیے اور اب بھی انٹرنیٹ کی بحالی کا واضح حکم نہیں دیا.
سپریم کورٹ کو 5 مہینے لگ گئے اس فیصلے کو اس فیصلے تک آنے کے لیے, اور اس کے بعد انہیں جو آرڈر دیا اس میں جنہیں کلیئرلی نہیں کہا کہ انٹرنیٹ آپ ریسٹور کرو بلکہ بولا ہے ریو کرنے کے لیے.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی زمینی صورتحال میں نمایاں بہتری آ گئی ہے, کاروباری سرگرمیاں بھی بڑی حد تک بحال ہو گئی ہیں, اور جیسا کہ عہدیدار کہتے ہیں کہ تشدد کے واقعات اب شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں, اور بھارت مخالف مظاہروں کا سلسلہ بھی رک گیا ہے. لیکن پیر کو جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہونے والے 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کی تدفین میں شامل لوگوں نے بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں جم کر نعرے لگائے.
نچلی سطح تک قیادت ہے وہ کشمیر سے باہر جیلوں میں بھر دی گئی ہے, اور لوگوں کا جو ایک گھٹن ہے, جو ایک سفوکیشن ہے, اس کو چینلائز کرنے والے جو لوور لیول پر ہوا کرتے تھے وہ سب جیلوں میں, لیکن اندر اندر سے جب لاوا پکتا ہے تو وہ کسی ٹائم بھی پھٹ پڑ سکتا ہے. وقتی طور پر اگر لوگ خاموش ہیں, اس سے کسی کو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ان اہداف کو بھول گئے ہیں جن کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی.
زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
ریاست کیرالا کی حکومت نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں نئی دہلی سے موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور آئیے اب سنتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان کی رپورٹ. سابق وزیراعظم نواز شریف کے لندن کے ہوٹل میں کھانا کھانے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر حکومت پنجاب نے نواز شریف کی صحت سے متعلق رپورٹس مانگ لی ہیں. اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
لاہور میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی تصویر پر بہت سے خدشات ہیں. ان کو عدالت نے علاج کے لیے 6 ہفتوں کی ضمانت دی تھی جو 25 دسمبر 2019 کو ختم ہو گئی. یاسمین راشد نے بتایا کہ 27 دسمبر کو نواز شریف کے وکیل نے میڈیکل رپورٹس بھجوائی تھی. رپورٹ کی بنیاد پر پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کا اجلاس ہوا. بورڈ کے مطابق میڈیکل رپورٹس نامکمل ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ نواز شریف لندن میں علاج کرا رہے ہیں. اگر ان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو حکومت کو رپورٹس بھجوائیں. وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ اگر نواز شریف کی صحت سے متعلق حکومت پنجاب کو رپورٹس موصول نہیں ہوئی تو محکمہ داخلہ ان کو نوٹس بھیجے گا.
ہمارے لیے بھی بہت پریشانی کی بات ہو گئی ہے کہ آپ ایک علاج کے لیے گئے ہیں, وہاں آپ وہاں اپنی انویسٹیگیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں. یو آر اے کنوکٹڈ پرسن. ہمیں تو لگتا ہے آپ علاج کروا ہی نہیں رہے. اگر آپ علاج کروا رہے ہوتے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ یا کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشن ہمیں بھیج دیں.
نواز شریف کے صحت بارے مسلم لیگ نون پنجاب کی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ نواز شریف معالجین کے مشورے پر ہی ہوا خوری کے لیے گئے تھے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے وزیر صحت پنجاب کی پریس کانفرنس پر خاصی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اپنے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کا معائنہ کیا تھا اور اب وہ خود ہی ان کی صحت پر محض ایک تصویر کی بنیاد پر شک کر رہے ہیں.
یہ پاگل پن کی اور مطلب ایک ذہنی مریض ہونے سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ان کو خدا نخواستہ تو بیڈ پہ لیٹنے والی بیماری تو نہیں ہے, اور وہ 2 مہینے سے گھر میں قید ہے, اور یہ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق ہی ان کو باہر جو ہے بڑی مشکل سے لجایا گیا.
گزشتہ روز سوشل میڈیا پر نواز شریف کی لندن کے ایک ریسٹورنٹ سے تصویر سامنے آئی تھی جس میں وہ شہباز شریف اور دیگر افراد کے ہمراہ موجود تھے. تصویر سامنے آنے کے بعد حکومتی حلقوں کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. نواز شریف العزیزہ سٹیل ملز کیس میں کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 7 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے چوہدری شوگر ملز میں طبی بنیادوں پر, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزہ ریفرنس پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 6 ہفتوں تک ان کی سزا معطل کر دی تھی. عدالت نے بیان حلفی کی بنیاد پر نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دی تھی. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
توقع ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان اس ہفتے صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق شیخوں کو بحث کے لیے سینٹ بھیجوا دے گا, جس سے معاوضے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی اور یہ طے کیا جائے گا کہ کیا صدر ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
معاخذے کے خطرے کا سامنا کرتے ہوئے صدر ٹرمپ ویسے ہی دفاعی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو سابق صدر بل کلنٹن اور ان کی ٹیم نے اختیار کیے تھے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ٹاڈ بیلٹ کہتے ہیں،
They really focused on, well, the president is doing work, he's going overseas, he's doing the work of the people, and he's not distracted by this.
وہ یقینی طور پر اس بارے میں توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ صدر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مواخذے کی کارروائی سے ان کی توجہ میں بظاہر کوئی خلل پیدا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ بلند آواز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کارروائی سے لوگوں کی مرضی کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ انتخاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس کے ساتھ ساتھ وہ طریقے بھی استعمال کر رہے ہیں جو سابق صدر نکسن نے اپنے مواخذے کے دوران کیے تھے۔ صدر نکسن نے کانگریس کی درخواست کے باوجود اوول آفس میں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں انہیں واٹر گیٹ اسکینڈل میں ملوث پایا گیا تھا۔ وانڈربلٹ یونیورسٹی کے تھامس شوارٹز کہتے ہیں،
He tried to cooperate at various times, releasing select transcripts and all the rest of this stuff. But he tried to also make the claim
انہوں نے مختلف وقتوں میں ٹرانسکرپٹ اور باقی مواد جاری کرتے ہوئے تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ بھی کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے قومی مفاد متاثر ہو سکتا ہے، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، جس کے فیصلے سے وہ ریکارڈنگ جاری کرنا ہی پڑی۔ ڈیموکریٹک اکثریت والی ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی نے 1974 میں صدر نکسن کے مواخذے سے متعلق تین شکوں کی منظوری دی، جن میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال اور کانگریس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا شامل تھیں۔ صدر ٹرمپ کے معاملے میں ان میں سے دو شکیں، یعنی اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی شکیں شامل کی گئیں۔ ریپبلکن پارٹی کے کسی بھی رکن نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ تاہم سابق صدور کلنٹن اور نکسن کے معاملے میں صورتحال کچھ مختلف تھی، کیونکہ درجنوں ریپبلکن ارکان نے بھی ان کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور یوں وہ شدید دباؤ کے تحت مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب تک صورتحال کچھ یوں رہی ہے کہ جس امریکی صدر کو مواخذے کا سامنا ہوا، اسے اگلے انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ٹرمپ اس مرحلے سے اس سال نومبر میں گزریں گے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار آج منگل کے روز آئیوا میں ایک مرتبہ پھر صدارتی مباحثے میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ مباحثہ آئیوا میں 3 فروری کو ہونے والی ووٹنگ سے محض 3 ہفتے قبل منعقد ہو رہا ہے، جس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے حتمی امیدوار کے انتخاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس مرتبہ مباحثے میں کل 6 امیدوار شریک ہوں گے، جن میں 6 امیدواروں کے درمیان تناؤ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مباحثہ ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں بھی شدت سے اضافہ ہوا ہے، اور سینٹ میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
آج منگل کے روز سٹیج پر آنے والے امیدواروں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اقلیتی امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن بھی ہیں، جو عوامی جائزوں میں اس وقت سب سے آگے ہیں۔ جو بائیڈن اپنی مہم میں ایران کے خلاف حالیہ کشیدگی کے پس منظر میں قومی سلامتی پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
That's why it's so important to elect someone who's already ready on day one when they're elected.
اسی وجہ سے کسی ایسے شخص کو منتخب کرنا انتہائی ضروری ہے جو انتخاب کے بعد پہلے دن سے ہی تیار ہو، اور وہ اس صورتحال کے دھاگے فوری طور پر سمیٹ کر مسلح افواج کے حقیقی کمانڈر ان چیف کا کردار ادا کر سکے۔ جو بائیڈن کو آئیووا اور نیو ہیمپشائر کی ریاستوں میں ہونے والی پہلی ووٹنگ میں اپنے مخالف امیدوار برنی سینڈرز سے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا۔ ایک حالیہ عوامی جائزے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آئیووا میں برنی سینڈرز کو سبقت حاصل ہے۔ برنی سینڈرز کہتے ہیں،
And when you live paycheck to paycheck, it's not just that you can't afford decent housing or decent car, it's the stress of trying to survive every day.
جب آپ کو ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ تک گزارا کرنا پڑتا ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے گھر یا اچھی گاڑی کے متحمل نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ ہر روز کے اخراجات پورے کرنے کے نفسیاتی دباؤ میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ ہفتے کیا ہوگا، کیا آپ کھانا خرید پائیں گے یا بجلی کا بل ادا کر پائیں گے یا نہیں۔ برنی سینڈرز اور دیگر امیدواروں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جن میں میساچوسٹس سے سینیٹر الزبتھ وارن بھی شامل ہیں۔ الزبتھ وارن حالیہ جائزوں میں مقبولیت کے اعتبار سے قدرے نیچے آ گئی ہیں، تاہم وہ آئیووا اور نیو ہیمپشائر میں مضبوط حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
I was disappointed to hear that Bernie is sending his volunteers out to trash me.
مجھے یہ سن کر مایوسی ہوئی کہ برنی اپنے رضاکاروں کو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک ارکان کو اپنی پارٹی کو مضبوط بنانا ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پر ڈیموکریٹک اتحاد قائم رکھنا ہوگا۔ تاہم برنی سینڈرز نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ الزبتھ وارن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شروع کی ووٹنگ والی ریاستوں میں ایک اور امیدوار ریاست انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے سابق میئر پیٹ بوٹاجج بھی خاصے مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ وہ قومی اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
It calls for a different kind of patriotism and commitment to national security.
میں ایک مختلف طرح کی حب الوطنی، قومی سلامتی اور وطن سے محبت کی بات کرتا ہوں، جس کی ابتدا یہ جاننے سے ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ آباد ہیں، اور آپ اپنے وطن سے محبت نہیں کر سکتے جب آپ ان میں سے نصف سے نفرت کرتے ہوں۔ میں ایک بہتر صورتحال کی بات کر رہا ہوں۔ نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے صدارتی مباحثے میں شرکت کے لیے فی الحال کوالیفائی نہیں کیا ہے، تاہم انہوں نے ٹیلی ویژن اشتہارات کے ذریعے مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں آئیووا اور نیو ہیمپشائر میں ہونے والی اولین ووٹنگ کے ساتھ انتخابی مہم زور پکڑتی جائے گی، اور اس وقت یہ اندازہ ہو سکے گا کہ کس امیدوار کو باقی امیدواروں کے مقابلے میں سبقت حاصل ہوتی ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے کہا ہے کہ لیبیا میں جنگ بندی کے لیے ماسکو میں ہونے والی بات چیت میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن حریف افواج کے مابین ابھی تک حتمی معاہدے پر دستخط ہونا باقی ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
لیبیا کی یہ تقسیم کافی مستحکم ہو چکی ہے، کیونکہ تمام متحرک گروپ بھاری ہتھیاروں سے مسلح ہیں اور ہر ایک کو کسی نہ کسی بیرونی طاقت کی حمایت حاصل ہے۔ ملک کے مشرقی حصے میں خلیفہ حفتر کی افواج سیرٹے شہر پر اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے، جس پر ایک ہفتے قبل ہی انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ خلیفہ حفتر نے گزشتہ اپریل میں وزیر اعظم فیاض سراج کی سربراہی میں طرابلس میں واقع اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ قومی معاہدے کی حکومت کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کیا تھا، لیکن امن کے لیے نئی امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ دونوں جانب سے جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے، جس کا آغاز اتوار سے ہوگا۔ تجزیہ کار کلاڈیا گزینی کا کہنا ہے کہ لیبیا میں انقرہ کی مداخلت علاقائی فوقیت کے لیے ہے۔ کلاڈیا گزینی کہتی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ترکی یقیناً حفتر اور اس کی افواج کی طرابلس میں داخل ہونے، مکمل فتح اور مکمل سیاسی گرفت نہیں چاہتا، کیونکہ یہ واضح طور پر حفتر کے حق میں ہوگا، جس کا مطلب ہوگا مصر، اماراتی اور سعودی عرب کا قبضہ، جن کے ساتھ انقرہ کے تعلقات پہلے ہی بہتر نہیں ہیں۔ ترکی کو امید ہے کہ طرابلس کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے وہ اس کے ساتھ سمندری حدود کے معاملے کو بھی حل کر سکے گا۔ کلاڈیا گزینی کہتی ہے،
Which Turkey hopes to use to foil attempts by
وہ کہہ رہی ہے کہ اس سے ترکی کو امید ہے کہ وہ مصر، اسرائیل، قبرص اور یونان کی بحر روم سے گیس برآمد کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا سکے گا۔ حفتر کی افواج نے انقرہ کی مداخلت کو ترک قبضہ قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ گزینی کہتی ہے کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ترکی کی مداخلت سے امن کا امکان کم ہو جائے۔ گزینی کے بقول،
whereby Turkey offers support to the Tripoli based government and this actually enables the Tripoli based government and the multiple
وہ کہہ رہی ہیں کہ ترکی کی طرابلس حکومت کی حمایت کی پیشکش دراصل طرابلس حکومت اور اس کے آس پاس کی متعدد فوجی اور سیاسی شخصیات کو زیادہ سخت گیر رویہ اختیار کرنے اور مذاکرات سے انکار کرنے یا جنگ بندی سے انکار کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نئی جنگ بندی جاری ہے۔ روسی، ترکی اور لیبیائی حکام نے ماسکو میں سوموار کو ملاقات کی، اور برلن نے اس ماہ کے آخر میں لیبیا امن کانفرنس کی میزبانی کا اعلان کیا۔ ترکی کے صدر کا اصرار ہے کہ ان کی مداخلت مسئلے کے حل کے لیے ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کہتے ہیں،
God willing, with the work in Berlin, we will place this ceasefire.
وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی رضا برلن کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ہے، ہم اس جنگ بندی کو ٹھوس بنیادوں پر قائم کریں گے۔ لیبیا میں 2011 میں معمر قذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے امن قائم نہیں رہ سکا تھا۔ گرچہ مسئلے کے حل کے لیے مختلف کوششوں میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن تجزیہ کاروں نے متنبہ کیا ہے کہ مزید غیر ملکی مداخلت صرف تفرقہ بازی کا سبب بنے گی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
ریاست کیرالا کی حکومت نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ قانون شہریوں کو آئین کے ذریعے دیے گئے مساوات کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس قانون کے خلاف اب تک 60 سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل کی جا چکی ہیں، جن پر 22 جنوری کو سماعت ہونی ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
وزیر اعلیٰ پنیاری وجین کی زیر قیادت کیرالا کی بائیں بازو کی حکومت ایسی پہلی ریاستی حکومت بن گئی ہے جس نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ریاستی اسمبلی اس قانون کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کر چکی ہے۔ مختلف تنظیموں اور افراد کی جانب سے اب تک 60 سے زائد درخواستیں عدالت عظمیٰ میں داخل کی جا چکی ہیں۔ متعدد ریاستی حکومتوں نے متنازعہ قانون کو اپنے یہاں نافذ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اتر پردیش حکومت نے پاکستان سے آنے والے ایسے 32,000 ہندوؤں کی شناخت کی ہے جنہیں اس قانون کے تحت شہریت دی جانے والی ہے۔ دریا اسنا دہلی کی ایک عدالت نے 20 دسمبر کو جامع مسجد دہلی اور دریا گنج میں ہونے والے احتجاج کے بعد گرفتار کیے گئے ایک دلت رہنما بھیم آرمی سینا کے صدر چندر شیکھر آزاد کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے دہلی پولیس پر شدید تنقید کی۔ جب استغاثہ کی جانب سے یہ کہتے ہوئے کہ چندر شیکھر آزاد نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے مظاہرین کو تشدد کے لیے بھڑکایا تھا، ان کو ضمانت دینے کی مخالفت کی تو 30,000 عدالت کی سیشن جج کامنی لاؤ نے کہا کہ ملزم کے تعلق سے تشدد کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں کہا کہ پولیس ایسے پیش آ رہی ہے جیسے کہ جامع مسجد پاکستان میں ہو، اگر وہ پاکستان میں ہو جب بھی وہاں جا کر احتجاج کرنا چاہیے کیونکہ احتجاج کرنا ہر شخص کا حق ہے۔ اس سلسلے میں چندر شیکھر آزاد کے وکیل محمود پراچا نے کہا کہ چونکہ آزاد نے مذکورہ قانون کی سازش کو بے نقاب کیا ہے، اس لیے حکومت اور پولیس ان کے خلاف ہو گئی ہے۔
وہ اکیلے ایک ایسے نیتا ہیں دیش بھر میں جن کو جیل میں ٹھوسا گیا ہے بغیر کوئی ثبوت ہوئے۔ یہ بات آج کورٹ میں بھی پوچھی گئی ان سے کہ کچھ تو ثبوت ہوگا ان کے خلاف، تو کوئی بھی ثبوت نہیں بتا پائے۔
دریاسنا دہلی ہائی کورٹ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ علاقے میں واقع شاہین باغ میں ایک ماہ سے چل رہے خواتین کے دھرنے کو ختم کرانے سے متعلق ایک عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے دہلی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ شہریوں کے مفادات اور نظم و نسق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقدامات کرے اور اس معاملے کو نمٹائے۔ عدالت کے اس حکم پر دھرنے پر بیٹھی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گی جب تک کہ حکومت کی جانب سے ان کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی۔
مودی سے یہ کہیں کہ ان کی مانگ پوری کر دو کھل جائے گا، جب تک مانگ پوری نہیں ہوگی کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جو کھل سکے۔
کورٹ ہمارے حق میں، مہیلاؤں کے حق میں، وہ دیکھ رہی ہے کورٹ کہ مہیلا پورا ایک مہینے سے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نیائے کرے گی، انیائے نہیں کرے گی۔
ان خواتین کا کہنا ہے کہ جب تک متنازعہ قانون واپس نہیں ہو جاتا وہ اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گی۔ درخواست دہندگان کا کہنا تھا کہ نوئیڈا کو متھرا روڈ سے ملانے والی اس اہم شاہراہ کے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں افراد اور اسکولی بچوں کو زبردست دشواریوں کا سامنا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
دور حاضر میں کاروبار سوشل میڈیا اور مختلف ایپس کی مدد سے پھل پھول رہا ہے۔ جو کسان اپنی فصلوں کی پیداوار کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اب ان کے لیے کراچی کے ایک نوجوان نے ایسی ایپ بنائی ہے جو کسانوں کو خریداروں سے جوڑتی ہے تاکہ انہیں اپنی پیداوار کا بروقت اور مناسب معاوضہ مل سکے۔ کراچی سے سدرہ ڈار کی رپورٹ۔
پاکستان میں اکثر کسان شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی پیداوار کم قیمت پر فروخت کرنا پڑتی ہے اور رقم بھی وقت پر نہیں ملتی، جس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے واسع عباسی کا خاندان 150 برس سے کاشتکاری کر رہا ہے۔
اگر کوئی فصل ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ نظام یہی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے گودام پہ لے کے جاؤ اور وہاں پہ آپ ان کو دے کے پرچی لے کے آ جاؤ کہ ہم نے یہاں پہ فصل اتنی بیچی ہے، وہ پھر گورنمنٹ نے آپ کو ریلیز کرنا ہے۔ اب وہ جب بھی ریلیز کرے، اس دوران اگر کوئی اگر پرائیویٹ پارٹی نے آ کے خرید لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔
کراچی سے تعلق رکھنے والے انس شیخ نے اس کا حل نکالا ہے اپنی ایپ پیپو کے ذریعے۔ اس کی مدد سے کسان پیداوار کا سودا مارکیٹ ریٹ کے مطابق کہیں بھی کر سکتے ہیں۔
میں نے 2014 میں فارمنگ کی طرف سوئچ کیا اور جب میں نے اپنی کچھ کراپس اگائیں ایز اے اسمال ہولڈر فارمر، مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں کبھی بھی اسمال ہولڈر فارمر کو اس کی صحیح پرائز نہیں ملتی. سو اس وقت آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود ہم نے یہ فگر آؤٹ کیا کہ کسی طرح سے ہم ایک ایسی ایپ بنائیں جو فارمر کی پروڈیوس کے فارم سے اٹھا کے منڈی تک لے جایا جا سکے اور اس کو اس کی پرائز بھی بہت اچھی مل سکے.
اوبر نے ارلی ماڈل میں خود نہیں کمایا.
کسانوں کو خرید و فروخت کے معاملات طے کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آ سکے اس لیے ایپ کو سادہ رکھا گیا ہے. ایک بار اسمارٹ فون پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی تو کسان اور بیوپاری ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں.
اگر کوئی فارمر نہیں بھی ہے اور ایگریکلچر جو ہماری اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے اس کی بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو خالی اس ایپ کی ضرورت ہے, تھوڑے سے ہی پیسے ہیں, پوٹینشیل یہ ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ میرے علاقے میں یہ چیز موجود ہے, بک رہی ہے, خریدی جا رہی ہے, تو وہ خود بھی اس کی ٹریڈنگ کے اندر حصہ کر سکتا لے سکتا ہے.
زرعی ملک ہونے کے سبب پاکستان کو پیداوار کی کمی تو نہیں لیکن بر وقت خریدار نہ ملنے سے اناج ضائع ہو جاتا ہے یا کم قیمت پر بکتا ہے جس کا نقصان کسان برداشت کرتا ہے.
اور ہم ہر سال 134 بلین روپیز اس پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی مد میں ہم ضائع کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو کھانے کا ایک وقی روٹی نہیں ملتی. تو یہ جو پروسیس ہے ایک تو فارمر کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا کہ فارمر کو اپنی اس کی محنت کی اچھی پرائز مل سکے گی اور دوسرے جو پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں وہ کسی طرح سے اس سے ریڈیوس ہو سکیں گے.
بازار میں فروخت ہونے والی سبزیاں ہو یا پھل بڑھتی قیمتوں کے سبب صارفین کی قوت خرید کو متاثر کر رہا ہے, لیکن منڈی سے یہاں پہنچنے والا مال کسانوں سے کس دام پر خریدا جاتا ہے اس پر وہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں.
واسع عباسی اب پیپو کے ذریعے اپنی پیداوار فروخت کر رہے ہیں اور نتیجے سے خوش ہیں.
چاول کی جو فصل تھی ہماری اس میں 1500 اس کا ریٹ تھا اور ہمیں یہاں سے ایک پارٹی مل گئی تھی جس نے پھر ہمارا کچھ وہاں سے خرید لیا تھا. اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ڈیلے آتا ہے اس میں ہمیں قیمت ادا کرنے میں وہ تھوڑا یہاں پہ فائدہ ہو جاتا ہے, کم سے کم تھوڑا پیسے جلدی آتا ہے.
ٹیکنالوجی نے کاشتکاری کا نظام تو بدل دیا, اب اگر کسان اور بیوپاری ایپس کے استعمال کی جانب راغب ہوتے جائیں تو زرعی کاروبار کے طریقوں سے بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
ایران کے صدر حسن روحانی نے ایرانی میزائل سے یوکرین کے مسافر بردار جہاز کی تباہی کو ناقابل معافی غلطی قرار دیا ہے. ایرانی عہدیداروں کے مطابق واقعے کے ذمہ دار ملزمان کی گرفتاری کا آغاز ہو چکا ہے. دوسری جانب طیارے میں سوار مسافروں کے آبائی ملک ایران کے خلاف قانونی ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کی یہ خصوصی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں جمعرات کو لندن میں یوکرین, کینیڈا, سویڈن اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوگی. پانچویں ملک کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. ایرانی فوج کے ہاتھوں مسافر بردار طیارے کی تباہی کے خلاف آج چوتھے روز بھی ملک کے اندر مظاہرے جاری ہیں. امریکہ میں مقیم ایرانی بھی حالات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
یہ اتوار کی شام تہران کے آزادی اسکوئر کا منظر ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں احتجاجیوں پر پولیس نے آنسو گیس کے شیلز پھینکے. یہ لوگ کئی روز سے ایرانی حکومت کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ایک شخص نے کیمرے سے ہٹ کر بتایا کہ وہ 7 افراد کو ہلاک ہوتے دیکھ چکے ہیں اور آزادی اسکوئر پر ہر جگہ خون ہی خون ہے. خود احتجاجیوں کی جانب سے ریکارڈ اور سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں اصفہان اور راشد کے شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاجیوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو ایران کی حکومت کی جانب سے یوکرین کے جہاز کو مار گرانے کی ذمہ داری دیر سے قبول کرنے پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں.
میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ گزشتہ 3 دنوں سے سچائی سے انکار اور اسے چھپانے کی کوشش نے متاثرہ خاندانوں کے دکھ درد میں اضافہ کیا ہے.
ہمارے میڈیا نے سیاسی وجوہ اور اپنے مفادات کی خاطر کریش کی وجہ تکنیکی مسئلہ بتایا, لیکن بعد میں صورتحال تبدیل ہوئی اور انہیں سچ بتانا پڑا.
ادھر واشنگٹن ڈی سی میں فریڈم پلازا پر ایرانی نژاد امریکیوں نے حالیہ ہفتوں میں ایران میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں موم بتیاں جلائیں اور ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کیا. 174 افراد یوکرین کے طیارے میں جبکہ 1000 سے زیادہ افراد مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران گزشتہ برس نومبر میں مارے گئے تھے.
عوام ایران کی حکومت نہیں چاہتے اور ایرانی جنرل قاسم سلیمانی دہشت گرد ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ سڑکوں پر نکلتے تو ہو سکتا ہے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے, آپ کو گلیوں میں مارا بھی جا سکتا ہے. یہ لوگ بہت بہادر ہیں.
یہاں پر موجود کچھ مظاہرین نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایرانی مظاہرین کے لیے اپنی سپورٹ کا اظہار فارسی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ٹویٹر کے ذریعے کیا تھا.
اب امیدیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ امریکہ جیسی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے صدر ہمارے ساتھ ہے.
یہ اچھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے فارسی اور انگریزی دونوں میں ٹویٹ کیا ہے, لیکن ہم انہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں.
اتوار کو لاس اینجلس میں بھی لوگ جمع ہوئے, ان میں سے بیشتر ایران میں ممکنہ امریکی فوجی مداخلت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. ایک نوجوان نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ اس نے گزشتہ رات ایران میں موجود اپنے گھر والوں سے بات کی اور وہ ایرانی حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں.
میرے خیال میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایرانی جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایران میں لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ کسی مسیحا کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. امریکہ کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے.
ہنری رجول کے ساتھ شہناز نفیس, وائس آف امریکہ.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
السلام علیکم, پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے فیس بک کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا ہے, اور وہ یہ کہ فیس بک استعمال کرنے والے لاکھوں افراد کو WHO کی ان ویب سائٹس کی طرف لے کر جائے جو ویکسینز کے بارے میں درست معلومات فراہم کرتی ہیں. جنیوا میں WHO کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ ویکسینز کے بارے میں غلط معلومات جو انہیں پھیلانے کا باعث بنتی ہیں وہ بیماریوں ہی کی طرح خطرناک ہیں. WHO کی ترجمان فدیلہ شائب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غلط معلومات عالمی صحت کے لیے خطرہ ہیں جو ان بیماریوں کی روک تھام کے سلسلے میں عشروں میں کی گئی پیش رفت کو پیچھے لے جا سکتی ہیں.
Can see that, for example, when WHO is doing a campaign on polio in Pakistan or yellow fever in Africa, you can see a lot of misinformation about the
WHO
danger of vaccines.
ترجمان فدیلہ شائب کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر جب WHO یا عالمی ادارہ صحت پاکستان میں پولیو کے بارے میں اپنی مہم چلاتا ہے یا افریقہ میں زرد بخار کے سلسلے میں اقدام اٹھائے جاتے ہیں تو ویکسینز کے خطرے کے بارے میں غلط معلومات کی بھرمار ہو جاتی ہے, جبکہ ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ ویکسین سے تو فائدہ ہی ہوتا ہے اور اگر ویکسینز نہ لی ہوں تو ان کے بغیر موت بھی واقع ہو سکتی ہے. WHO یا عالمی ادارہ صحت کا اندازہ ہے کہ ہر سال 30 لاکھ سے زائد افراد ان امراض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں جنہیں ویکسین کی مدد سے روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ادارے کے اندازے کے مطابق خسرے, کالی کھانسی, ہیپاٹائٹس, ہیضے اور دوسرے امراض کی ویکسینز استعمال کر کے کم از کم 20 لاکھ جانیں سالانہ بچائی جا سکتی ہیں.
وی ہوپ ٹو ریچ آل جنریشن ود دا رائٹ انفارمیشن تھرو دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بیکاز دس از دا وے پیپل ناؤ.
WHO کی ترجمان فدیلہ شائب کہہ رہی ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر نسل تک درست معلومات پہنچائی جا سکیں گی, کیونکہ اس طریقے سے ہی لوگ اپنی من پسند معلومات حاصل کرتے ہیں. وہ براہ راست WHO کی ویب سائٹس پر نہیں جائیں گے اور نہ ہی اخبار پڑھیں گے, وہ سوشل میڈیا پر جائیں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ لوگ ویکسینز اور دوسری چیزوں کے بارے میں کہہ کیا رہے ہیں. لیکن عالمی ادارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ آن لائن کی جانے والی کوششیں عالمی سطح پر ویکسین مخالف رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبوں اور حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی تشویش اور خدشات کا ازالہ کریں اور ان کا ویکسین پر اعتماد بحال کریں, جس کے نتیجے میں ان کے بچوں کی جانیں بچائی جا سکیں. بیجے جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاکستان میں اس رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر کارنیلیس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔